اپنے جسم پہ محسوس کیا، لیکن آپ کا قلب اور آپ کا دماغ اس کے اثرات سے محفوظ رہا، کیونکہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنام عینائی ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو آنکھیں میری سوتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور ایک دوسری صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اور دماغ پہ اس جادو کا اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا ظاہری اثر آپ کے جسم پہ ہوا. جس طرح آپ کے جسم پہ اور چیزوں کا اثر ہوتا تھا، اسی طریقے پہ جادو کا اثر بھی آپ کے جسم پہ ہوا. لبید ابن اعصم کے بارے میں کسی صحیح حدیث سے ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے عافیت دے دی تو میں اس بات کا چرچا کرنا نہیں چاہتا. اور ایک دوسری حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی حدیں لوگ توڑتے تھے تو اللہ کے لیے پھر آپ انتقام لیا کرتے تھے. تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا ہوگا، لبید ابن اعصم کو معاف کر دیا ہوگا. یہاں اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس چیز کو سرے سے نہیں مانتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا اثر ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اور اگر جادو کے اثر کو ہم مان لیں پھر نبوت پہ حرف آتا ہے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح نبی مختار ہوتا ہے، نبی مخمی ہوتا ہے، نبی جاگتا ہے، نبی کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، نبی کو پیاس لگتی ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، اسی طریقے پہ نبی کے جسم پہ جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا، اس میں کسی چیز کا اثر نہیں ہوا. جادو کے سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں نئی بات ہمارے اس درس کی ہم نے سمجھنی ہے، اور وہ ہمیں یہاں اس آیت نمبر 102 میں نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. سلیمان نے علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. اور شیطانوں کا کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت جو بابل شہر میں اترے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ کسی شخص کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک حتی یقولا، جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، فلا تکفر، تو تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا. یہ دو وہ ٹکڑے ہیں اس آیت نمبر 102 کے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے. اسی لیے جمہور علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور اس کا سکھانا کفر ہے. اور اسی جادو کے ذریعے یا جنات اور شیطان کی مدد سے جو لوگ جادو کرتے ہیں، منتر کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، جن کو تعویذ کرنے والا، تعویذ فروش، نجومی، کاہن، عراف وغیرہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو شخص کسی نجومی، کاہن، عراف کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، اس شخص کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی. گویا کہ 40 دن تک یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نماز اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، جب نماز قبول نہیں ہوئی تو اس کی دوسری کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہو سکتی، گویا کہ 40 دن تک یہ کافر رہتا ہے۔ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، اور جو تعویذ فروشوں کے پاس جا جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے فلاں چیز کس نے چرائی اور فلاں چیز کہاں چھپی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرنا، یہ کفر اس لیے بھی ہے کہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد موجود ہے، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول او اتا امرأة فی ظهرها فقد برئ مما انزل اللہ علی محمد۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کسی بات کی تصدیق کی، یا جس کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری کام کیا تو اس نے محمد پہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا کفر کیا، گویا کہ ان دونوں کاموں کے کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا سات ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو، سات گناہوں سے بچو جن سے قومیں اور لوگ اور معاشرے اور ملک ہلاک کر دیے جاتے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما هن، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سات گناہ کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، شرک، شرک جس میں مجموعی طور پہ پوری قوم مبتلا ہے، جب شرک اکبر کلم کھلا ہو سڑکوں اور گلیوں اور شاہراہوں پہ ہو، تو سات ہلاکت والے کام، ان میں فرمایا پہلا کام الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، والسحر، اور دوسرا جادو، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا وہ اکل الربا، سود، اور پانچواں وہ اکل مال اليتیم، یتیم کا مال کھانا، چھٹا والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن دشمن سے لڑتے ہوئے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، اور سب سے آخر میں پاکیزہ اور ستھری اور پاک دامن صالح متقی اور نیک عورتوں پہ الزام لگانا۔ یہ سات وہ بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے، اور یہی چیز اس طریقے سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ چیز ہمیں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین ان کے یہاں بھی ملتی ہے۔ امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں لکھا، یہ حنابلہ کے امام ہیں ابن قدامہ، انہوں نے المغنی میں لکھا کہ تعلم السحر وتعلیمه حرام، قال اصحابنا ويكفر الساحر بتعلمه وفعله، جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ حرام ہے، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے اصحاب کو یہ فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے۔ شوافیہ میں امام النووی صاحب ریاض الصالحین یہ فرماتے ہیں کہ ومن اعتقد اباحته فهو کافر، جو جادو کے سیکھنے سکھانے کو جائز اور مناسب سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ امام مالک کے بارے میں طرطوشی نے لکھا کہ قال مالک واصحابه الساحر کافر وتعلیم السحر کفر، اور اسی طریقے سے حاشیہ ابن عابدین اور فتح القدیر میں جو کہ احناف کی مشہور بڑی دو کتابیں ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سحر یعنی جادو اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ تو جادو کے سیکھنے اور سکھانے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، بعض نے اسے حرام کہا لیکن اکثر کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ اس کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ دسویں بات اس مضمون اور موضوع کی جو نہایت ہی اہم ہے، وہ ساحر یعنی جادوگر کی سزا اور اس کی توبہ کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے لبید ابن اعصم کو معاف کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسند ابی یعلا میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے، اپنی خلافت میں اپنے انتقال سے ایک سال قبل تمام شہروں اور تمام علاقوں کے والیوں، گورنروں کے نام خط لکھا۔ اس کے بارے میں ایک والی یہ کہتے ہیں کہ فأتانا کتاب عمر قبل موتہ بسنة، ہمارے پاس ان کا حکم نامہ آیا ان کے انتقال سے ایک سال قبل، اس میں یہ لکھا تھا اقتلوا كل ساحر، ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جادوگر جہاں بھی تمہیں ملے اسے فوراً قتل کر دو۔ یہ کہتے ہیں فقتلنا ثلاث سواحر، اور اگر واقعی کا قتل نہ ذات یوم، ہم نے اس دن جس دن ہمیں یہ آرڈر موصول ہوا ہم نے تین جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اور مصنف عبد الرزاق میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی ایک لونی تھی، ان کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ جادوگرنی ہے، جادو کرتی ہے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ تیسری روایت ابن ابی شیبہ کی قیس ابن عباد کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک شخص کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ جادو کا کام کرتا تھا۔ تو احادیث کی تین کتابوں سے ہمیں سیدنا عمر، ام المؤمنین حفصہ اور قیس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کے بارے میں یہ ثبوت مل گیا کہ ان تینوں نے جادوگروں کے قتل کا حکم دیا اور انہیں قتل کیا۔ اور اسی چیز کو ائمہ اربعہ نے اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ امام الجصاف الحنفی یہ کہتے ہیں کہ روى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفه انه قال في الساحر يقتل اذا علم انه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل توبته، جب معلوم ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ جادوگر ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام الجصاص آگے چل کے لکھتے ہیں کہ محمد ابن شجاع کہتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو یوسف سے پوچھا کہ جادوگر کے قتل کا معاملہ تو میری سمجھ میں آیا، لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہونے کا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، لما لم يكن ذلك بمنزلة المرتد، جب مرتد کو اس بات کی اجازت اور مہلت دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، تو جادوگر کو کیوں یہ مہلت نہیں ملتی؟ تو ارشاد فرمایا امام ابو یوسف نے رحمہ اللہ نے کہ الساحر جمع مع کفره السعی فی الارض من فساد، جادوگر کو توبہ کی مہلت اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس نے صرف کفر نہیں کیا، اس نے تو زمین میں فساد پھیلایا ہے، اور اس کی مثال زندیق کسی ہے جو اسلام ظاہری طور پر قبول کرتا ہے، زندیق کا دل کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں جب ان کے شاگرد ابو یوسف سے کسی نے پوچھا کہ یہ امام صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ یہ مرتد نے صرف ایک جرم کیا، اس نے ارتداد کیا، ساحر نے کفر کیا، لیکن کفر کے ساتھ اس نے زمین میں فساد کو پھیلایا، جس کی بنا پہ اس کی مثال زندیق کسی ہو گئی، اور زندیق کو توبہ کی مہلت نہیں دی جاتی۔ امام مالک نے الموطأ میں ارشاد فرمایا فأرى أن يقتل، میں بھی اسی چیز کو دیکھتا ہوں، میرا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے۔ شافعی یہاں اس مسئلے کی ذرا تفصیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جادوگر سے کوئی کفریہ کلمہ یا عمل ظاہر ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے، اور اگر اس کے کیے ہوئے جادو کی وجہ سے کوئی شخص مر جائے تو یہ اس کے قصاص میں واجب القتل ہے، اور اگر اس کے جادو میں کوئی کفریہ کلمہ ثابت نہ ہو، محض ایک شعبہ بازی ہو یا کوئی اور منتر وغیرہ ہو، اس کو جیل میں سزا دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حنابلہ کے ہاں دو رائے ہیں، لیکن ان کی جو جس رائے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وحد الساحر القتل، ساحر کی سزا قتل ہے۔ تو قرآن سے اور احادیث سے، صحابہ کے عمل سے، ائمہ اربعہ کے اقوال سے، سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جادوگر کی سزا قتل ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اختلاف قتل کرنے میں نہیں ہے، اختلاف اس کی توبہ کی مہلت میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے کفر، اس کے شرک، اس کے جادو اور اس کے فساد فی الارض اور اس کا زندیق کا سا ہونے کی وجہ سے اسے توبہ کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ مالکیہ نے یہ کہا اور احناف کے بعض متاخرین علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی جادوگر رضاکارانہ طور پہ خود سے آ کے توبہ کر لے، کسی کو پتا نہ ہو کہ یہ جادو کیا کرتا تھا، یہ جادوگر ہے، اگر وہ خود سے آ جائے اور توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے اور اس کو قتل نہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ جادو کرتا ہے، پھر اگر وہ آگے توبہ کرنا چاہے تو اس شخص کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک رائے تو یہی ہے، امام احمد بن حنبل کی، کہ اسے توبہ کی مہلت نہ ملے، لیکن دوسری رائے ان کے بعض علماء نے امام شافعی کے ساتھ ملائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو بھی کفر اور شرک کی طرح ایک برا عمل ہے، اور جس طریقے سے کسی کافر اور مشرک کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اور جس طرح مرتد کے لیے یہ ہے کہ اسے مہلت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جادوگر کو بھی مہلت دی جا سکتی ہے کہ وہ صدق دل سے اپنے اس جادو سے توبہ کر لے اور اسلام میں دوبارہ وہ داخل ہو جائے اور وہ دوبارہ اسلام کا اعلان کرے اور اس کو معاف کر دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، گویا کہ اسے توبہ کی مہلت دے دی جائے گی۔ امام ابو جعفر الطحاوی، یہ 239 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے العقیدہ، اس سے امام صدر الدین ابو العز الحنفی نے شرح لکھی، اس کا نام ہے شرح الطحاویہ۔ تو امام ابو العز الحنفی، ان کا انتقال 700 ہجری کو ہوا، انہوں نے کتاب العقیدہ پہ شرح لکھی ہے جو کہ امام ابو جعفر الطحاوی کی ہے، جن کا انتقال 321 ہجری کو ہوا۔ یہ کتابیں لکھنے والے تو دونوں احناف میں سے ہیں، لیکن کتاب شرح الطحاویہ عقائد میں ایک ایسی کتاب ہے جو پورے عالم اسلام میں تمام دینی مدارس، جامعات اور علوم شرعیہ پڑھنے والوں کے ہاں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا عالم ہو جس نے اس کتاب کو نہ پڑھا، ایسی اس کتاب کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اس میں امام یہ لکھتے ہیں والواجب علی ولی الامر وکل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات۔ امام فرماتے ہیں کہ حکومت وقت پہ واجب ہے اور ہر اس شخص پہ واجب ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہو کہ وہ نجومیوں، کاہنوں اور ریت اور مٹی میں لائنیں کھینچ کے جادو وغیرہ کرنے والوں اور چٹکیوں، مٹی اور ریت کی چٹکیوں میں جادو کرنے والوں اور فال اور قراندازی اور تعویذ وغیرہ کرنے والوں، ان سارے کے سارے لوگوں کا ازالہ کر دیں، یعنی ان کو بالکل ختم کر دیں۔ وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْحَوَانِيتِ وَالطُّرُقَاتِ، اور حکومت پہ یہ واجب ہے اور ہر شخص پہ واجب ہے جو یہ کام کر سکتا ہو کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو راستوں اور دوسری کھلی جگہوں میں بیٹھنے سے روکے، او يدخلوا على الناس في منازلهم، اسی طرح ان لوگوں کا گھروں میں داخلہ بند کر دیا جائے، وهؤلاء الملاعين، یہ لوگ ملعون ہیں، يقولون الاثم ويأكلون السفت باجماع المسلمين، یہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة، اور یہ لوگ شدید اور دردناک اور کربناک اور عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قتل جائز ہے، وجمهور العلماء يجبون قتل الساحر، اور جمہور علماء جادوگر کے قتل کو واجب سمجھتے ہیں، اور یہی چیز صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے، یہی امام الطحاوی اپنی اس کتاب میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ بل الواجب عرض افعالهم واحوالهم على الشريعة المحمدية، جو لوگ روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ دم اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان لوگوں کے تمام اعمال کو اور ان کے ہر حال کو، تمام احوال کو شریعت محمدیہ پہ پیش کیا جائے گا، فما وافقها قبل، جو اس کے موافق ہوگا اسے قبول کر لیا جائے گا، وما خالفها رد، جو اس کے خلاف ہوگا اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو مردود قرار دیا جائے گا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، امام کا قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ عمل جو ہم سے ثابت نہ ہو مردود ہے، گمراہی ہے، آگے چل کر امام نے فرمایا فلا طریقۃ الا طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نجات کا اور تصفیہ کا سبب قرار دیا جائے، ولا حقیقۃ الا حقیقتا، کوئی چیز بھی اس میں حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے یہ حقیقت ہے ساری اسی دین اسلام میں ہے، ولا شریعت الا شریعت، ولا عقیدت الا عقیدت، ولا يصل احد من الخلق بعده الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته الا بمتابعته باطنا وظاهرا، جب تک ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس وقت تک کوئی شخص اللہ کا قرب، جنت اور اس کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، ومن لم يكن له مصدقا فيما اخبر، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کی تصدیق نہ کرے، ملتزما لطاعته فيما امر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا اس کو لازمی نہ سمجھے، فی الامور الباطنہ التي فی القلوب والاعمال الظاہرہ التي علی الابدان، جسم اور بدن جو حرکت کرتا ہے، دل جو کچھ سوچتا ہے، یعنی عقیدہ اور عمل، عقیدے کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی، جب تک وہ مکمل متبع سنت نہیں ہوگا، فرمایا کہ لم یکن مؤمنا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، فضلا ان یکون ولیا للہ تعالی، خاطر نظر اس سے کہ اس کو لوگ ولی سمجھنے لگے، فرمایا کہ جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو وہ ولی کیسے بن سکتا ہے، ولو طار فی الہوا ومشى على الماء وانفق من الغيب واخرج الذهب من الجيب او من الخشب، فهو ہوا پہ اڑتا پھرے اور خواہ وہ غیب سے خزانے لوگوں پہ خرچ کرتا پھرے، اور خواہ وہ اپنی جیب سے یا مٹی سے سونا نکال نکال کے لوگوں کو دکھائے، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى ان يحصل، جو کچھ بھی وہ کرتا پھرے، فانه لا يكون مع ترك الفعل المامور الا من اهل الاحوال الشيطانيه، یہ اولیاء شیطان میں سے ہے، یہ اولیاء رحمان میں سے نہیں ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے اتنی عجیب اور اتنی نصیحت والی عبارت لکھی کہ ہر شخص کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی حالت کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو اس سے موافقت رکھے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اب اس جادو کے موضوع کا ایک اہم حصہ یہ باقی ہے کہ اگر کسی شخص پہ جادو کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج کس طریقے پہ کیا جائے، اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کیا کہا، اور کون کون سی وہ آیات اور دعائیں ہیں جو اس سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، اور کئی ایسی آیات اور دعائیں ہیں جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے تاکہ وہ جادو سے اور نظر بد سے اور کسی کی شرارت سے، کسی کے حسد سے، جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ آخری Thank you.
سے پہلے ہی میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اہل ایمان کے لیے، آسان حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اگر تم کسی کو کوئی نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، دین کا کوئی اچھا اسلامی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرو، بات کوئی بھی ہو، وہ تمہارا مسلک ہو کہ نہ ہو، تمہارے ملک کا ہو یا نہ ہو، اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، ایمان کا ہے اور باقی قرآن و سنت اور دین و شریعت کی روشنی کا صحیح کام کر رہا ہے تو تم کا واجب ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرو. اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے جو ایمان نے یہاں نقل نہیں کیا، قرآن میں موجود ہے کہ ولا تعاون و علی الاثم والعدوان. اسی طرح اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، شر کا کام کرتا ہے، شرک وہ کرتا ہے، بدعت وہ کرتا ہے، غلط کام وہ کرتا ہے، تو کوئی بھی ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی اگر وہ اس قسم کا کام کرتا ہے جو خیر والا کام نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، پہلا گناہ ہے، جو غلط کام ہے، برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، یا اس پہ شرک کا اطلاق ہو سکتا ہے، یا وہ بدعت ہے، اکثریت کرے، کوئی بھی کرے، تو ان برائی کے کاموں میں تمہیں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے. برائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، لیکن عالمگیر میں جب تک ہوا، جہاں تک نیکی کا، بھلائی کا، اچھے کام کا تعلق ہے، ان سے جتنا ہو سکے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا اور اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ تعاون کرو. اور اس کے بعد پھر ہم دنوں میں پیش کی ہے اس کی تفصیل مستقل اس سے پہلے تفصیل کے دروس میں، اور یہ وہ ابھی شان صورت ہے جس کے بارے میں امام الشافعی محمد ادریس الشافعی رحمہ اللہ یہ مشہور امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، اور 204 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سے انہوں نے قول اور بانو تعلق نہیں کیے، ان کی یہ فہر یافتہ ہے، ان کی صحبت یافتہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے طویل اسناد تیار کیے ہیں یہ طالب مذہب پتی تابداری مسلمانوں کا ایک مخصوص مسلمانوں کا گرو کو ہم شوافع کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن و سنت اور دین سے جو استنباطات انہوں نے کیے ہیں ان کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں. یہ امام الشافعی نے ان کا بلام انہوں نے یہاں نقل کیا کہ وہ ایک فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت اس صورت کا تدبر جیسے انہیں اور انہیں کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل نہ کرتا، صرف سورہ العصر کو نازل کرتا، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک صورت بھی راضی تھی. اس قدر عظیم صورت ہے یہ، اس کے بارے میں شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر صرف یہ ایک صورت
خالد الجمعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہد غازی فی سبیل اللہ فقد قتل، جب کسی نے اللہ کے راستے کے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے کسی مجاہد کو تیار کیا گویا کہ اس نے جہاد کیا. تعاون بدھ اور تقوی میں تعاون کے لیے اس حدیث میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مجاہد کی مدد کرتا ہے اور اس کو تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجتا ہے فقط خدا بوجھ کے اس نے خود جہاد کیا. من خلق غازی فی اہلہ بخیر فقد قضا، اور اگر کوئی شخص خود جہاد کے جانے کے سکا اور نہ کسی مجاہد کو تیار کر کے جہاد کو روانہ کر سکا بلکہ اس نے جہاد میں جانے والے لوگوں کی بیوی بچوں اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کی خدمت کی، ان کی کیفیت پر یاد کرتا رہا، ان کی ضروریات پوچھ کرتا رہا، فقط اگر اس کو اتنی اثر اور ثواب ملے گا جو مجاہد کو ملتا ہے اور مجاہد کو تیار کرنے والے کو ملتا ہے. صدر میں تین لوگ شریک ہوئے، ایک تو مجاہد، دوسرا مجاہد کو تیار کرنے والا، اور تیسرا مجاہد کے رشتہ داروں کی خدمت کرنے والا. اور ان تین کے ساتھ اس شخص نے بھی کسی بھی قسم کا تعاون کیا وہ سارے کے سارے افراد کے سب اور سواد کے برابر کی شریک ہے. نہیں رہیں گے تو سب ان کو چھوڑنے کی وشی آ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں سے کسی شخص کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو پورا پورا اجر اور ثواب ملے گا. دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارادہ فرمایا کہ ایک فوجی دستہ بھیجنے کا، بنی لحیان من حدیل، قبیلہ میں حدیل اس کی ایک شاخ تھی، بنی لحیان جو اسی جزیر عرب میں رہتے تھے، ان پر چڑھائی کے لیے آپ نے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا یا کسی لشکر کو یا کسی بچے کو کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے یا انفاق کی کبھی خلاف کی بات ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس نصیحت پر بات فرمایا کرتے. تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یم بھائی رب نہیں، اگر گھر کے دو افراد میں سے احدهما ایک شخص بھی چلا جائے والاجر بینهما تو اجر میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے. یعنی گھر میں اگر دو مرد ہیں اور ان دو نے یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص گھر میں رہے اور دوسرا جہاد سے چلا جائے تاکہ ایک گھر میں جو دوسرے افراد رہتے ہیں ان کی خدمت کے لیے موجود رہے اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہو، اس نشان پر ہے تو وہ اب کو بہت اگر دونوں کو برابر رکھنے کا لیے یہ دونوں چاہنا چاہتے تھے. لیکن مشورہ یہ ہوا کہ یہاں پیچھے جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کی عبادت ان کی خدمت یہ بھی ضروری ہے جس کی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ایک شخص جائے اور دوسرا گھر جائے. اس حدیث کا علماء نے یہ استدلال کیا اگر جہاد کی سبیل اللہ کے لیے لوگ جانا چاہیں اور اللہ کے راستے کا جہاد کرنا چاہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب کے سب نہ جائیں بلکہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ لوگ شہر میں محلے کے گھر میں موجود ہیں. اس لیے اگر سب مرد چلے جائیں گے سب لوگ چلے جائیں گے تو گھر خالی ہو جائیں گے، گھروں میں سوائے عورتوں بچوں اور کوئی نہیں رہے گا، تو منافقین کو مشرقین کو باقین کو فاجرین کو ہسپتال حملہ کرنے کا یا ان عورتوں اور بچوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا موقع مل جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہنے والے محلوں شہروں گھروں ان کی حفاظت کے لیے اور ان جگہوں میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ یہاں مقیم ہیں. سب کے سب نہ لگے سب نکالے یہ شرح جائز نہیں ہے کیونکہ علم سے لوگوں کی واقفیت نہیں ہوتی، علماء کی مجلس میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، قرآن سنت کا علم حاصل نہیں کرتے، صرف سنی سنائی باتوں کو سنا سنا کے مزے لیتے ہیں اور سب سنتے ہیں. اس لیے اس چیز کی تحریک دلا بتایا جاتی ہے جب تک نکلتی ہے، جبکہ حدیث کے میں سب کا نکلنا بیمار کی زمین اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبیت کے لیے نکلنا، علم کے حصول کے لیے نکلنا یا کسی اور نیک ارادے سے سفر کرنا، یہ الگ چیز، اس کو جہاد کا خلاف نہیں کیا جاتا. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو جہاد سے میدان جہاد کے لیے جو آیا خاص ہے ان کو تمیز کے لیے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جہاں خروج کی بات ہوتی ہے اس سے خروج کی تبلیغ نہیں ہے، اس سے خروج کی جہاد ہے، اور جہاد کا مطلب تلوار سے لڑنا ہوتا ہے. مسجد میں ایسی اور سڑکوں کے نیچے خطراتے لے کے سونا یہ جہاد نہیں ہے، یہ مستقل دین کی ایک خدمت ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. گھر بار کو چھوڑنا، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلنا، یہ اس کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. لیکن وہ آیا جو قتال اور جہاد کے لیے خاص ہے، ان کو تکلیف سے پیش کرنا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. تو جہاد کی سبیل اللہ، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، تلوار کو یا جبری اسلحہ جو موجود ہے اس کو استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو ختم کرنا، کیونکہ جہاد کے مستقل آداب ہیں، جہاد کی مستقل فضیلت ہے، اور جہاد وہ اہم رکن ہے اسلام کا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماضی جلائے عمر قیامت، قیامت تک کے لیے جہاد واجب ہے. اگر کسی جگہ مسلمانوں میں علم ہو رہا ہے تو بقیہ امت اس وقت جہاد فرض ہے، اس وقت امت مسلمہ کے ہر فرض پہ جہاد فرض ہو چکا. مسلم کشمیر دوسرا ارسد اور دوسرے مقامات میں جو علم ہو رہا ہے اس کے بعد اب یہ گنجائش نہیں رہی کہ لوگ جہاد کی اہمیت سے انکار کریں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عمر ہے، اس عمر کی وجہ سے وہ کچھ ہم دنوں کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تو اپنے مال میں سے حصہ نکالے اس حدیث میں عمل کرتے ہوئے کہ مسئلہ ہے کہ بھارتی حلقی سبھی اللہ اقفضا، اور جو لوگ غازی ہیں یا شہید ہو چکے ہیں ان کے جو ورثا ہیں یا جو تین بچے ہیں جو بیوائیں ہیں ان کی مدد کے لیے من خلا کا غازی حلقی اہلی ہی بہترین سفر بازا، اس پر عمل کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری عمر اس حدیث کو لیں، ہم میں تو کوئی شخص بھی جہاد میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے ہم مال میں سے اس طرح کا، بلکہ امت کا ایک مخصوص حصہ ایسا ہو وہ جہاد سے میدان میں جا کر کرے. دوسرے لوگ اپنے ملک گھروں میں مقیم ہیں، وہ اپنے مال سے ان غازیوں کی اور شہید ہونے والوں کے مرافعات کی مدد کرے. پھر ایک دستہ جو گیا ہے واپس آئے تو دوسرا دستہ جا کر جہاد میں حصہ لے، جس طریقے سے اس حدیث میں موجود ہے. تو آپ سے مجھے مستعد کروایا گھر کے دو افراد میں سے احدہما، ایک ان دو میں سے جائے گا، والاجر بینہما، اور اجر میں اس دونوں برابر کی شریک ہے. تمام اس حدیث کے معنی سے